الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العف الواسع والعقاب الشديد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصتين يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک پڑھیے اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الست کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، خطبہ جمعہ کے درس قرآن کے حوالے سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 کے مضامین کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ تقریباً 3 جمعے سے آیت نمبر 32 کے خلاصے اور اس سے متعلق شرعی مسائل آپ کی خدمت میں رکھے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ آیت ہے جو قرآن مجید برہان رشید کی ان آیات کی اصل ہے کہ جس سے شریعت کا اجرا ہوتا ہے، جہاں سے قانون شرعی جاری ہوتے ہیں۔ میں نے جس طرح کی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید برہان رشید کی تمام آیات میں سے صرف 500 آیات ایسی ہیں جس سے شریعت اسلامیہ کا اجرا ہوتا ہے، قانون اسلامی کے مسائل کی وہ اصل ہے اور وہاں سے ان مسائل کو استنباط کیا جاتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 32 بھی انہی 500 آیات میں سے ایک آیت ہے جس سے شرعی احکام، یوں سمجھیے کہ جس سے شرعی قانون اور شرعی ضابطے کا اجرا ہوتا ہے، اور جہاں پر جو تمام شرعی ضابطے اور قانون کی اصل قرار پاتی ہے۔ اس لیے ایک ایک اس کے بنیادی حصے پر اسلامی قانون اور فکر اور تہذیب و عقیدہ و اخلاق و اعمال کے حوالے سے ہم مختصر گوشے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، کیونکہ وقت جمعے کے خطبے میں بہت کم ہوتا ہے۔ اس حوالے سے اس کا ترجمہ پہلے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ جو یہاں پر اس مسلمانوں کے رہن سہن کے حوالے سے اسلامی قانون کیا کہتا ہے، تو ہماری معاشرتی زندگی اور ہماری آئلی زندگی اور ایک معاشرے میں بندے کو جن چیزوں سے کام پڑتا ہے، یہ آیت اس پر سب سے مضبوط اور بنیادی اصول مہیا کرتی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 32، فرما قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا ہے، کون ہے جو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر رہا ہے؟ ایک بہت بنیادی فکر دی گئی ہے، اس پر میں نے ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں 2 جمعے تک مستقل بیان کیا ہے کہ اصل میں ہر چیز جائز ہوتی ہے، مسئلہ اباحت کے حوالے سے۔ وہ اتنا زبردست شریعت کا اصول اور قاعدہ ہے جس سے ہمارے روزمرہ کے، میں کہتا ہوں کہ 80% سے زیادہ مسائل اس میں حل ہو جاتے ہیں، کہ اس کی شرعی دلیل کے قوانین ہمارے سامنے واضح ہو جاتے ہیں۔ فرمایا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ، اے محبوبہ فرما دیجئے کہ اللہ کی زینت کو کس نے حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، وطیبات من رزق، اور اس کی دی ہوئی پاک چیزوں میں سے کس نے اس کو اپنی جانب سے حرام کرنا شروع کر دیا ہے؟ فرما قل، اے حبیب آپ یہ بھی فرما دیجئے، ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، یہ جو زینت کی چیزیں ہیں یہ اللہ رب العالمین نے جو بنائی ہے، یہ دنیا کی زینت کی چیزیں، یہ مومنوں کے لیے ہیں۔ فرما خالصتین یوم القیامہ، اور خاص طور پر قیامت کو تو ملے گی ملے گی، فرما قیامت کو تو یہ زینت کی چیزیں انہیں ملے گی ملے گی، لیکن یہ زینت کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے ہی رکھی ہے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اور ہم جاننے والے ہیں لوگوں کے لیے، ہم بتانے والے ہیں لوگوں کے لیے شرعی احکام اسی طرح اپنی آیتوں کے ذریعے تفصیل کے ساتھ۔ یہ آیت نمبر 32 کا خلاصہ اور اس کے معنی تھی۔ اس میں سب سے پہلے جو نظریہ ثابت ہو رہا تھا، اسلامی اصول کا سب سے بڑا ضابطہ، اصل فی الاشیاء اباحتم، کہ اصل میں اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو جائز پیدا کیا ہے جب تک اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ آ جائے، اور جس پر ناجائز ہونے کی دلیل نہ ہو یہ شرعی ضابطہ سامنے آتا ہے، یہی اس کے جائز ہونے کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ اس میں دیگر معمولات اہل سنت، معمولات تعلیمات اسلامیہ، ہمارے روزمرہ کے لباس، خوراک، لین دین، تمام چیزیں اس پر آ جاتی ہے کہ جس پر ممانعات وارد نہیں ہوئی۔ ایک مسئلہ جائز ہے، آپ کسی مسئلے کو جائز کیسے ثابت کریں گے؟ تو اس کا ایک ضابطہ یہاں پر دے دیا ہے کہ جس کی ممانعت نہیں کی گئی ہے بس وہی جائز ہوگا، جس کی ممانعت نہیں کی گئی ہے وہی جائز ہوگا۔ اور یہی اصول بنا کے اصل فی الاشیاء اباحت، اللہ نے اصلا ہر چیز کو جائز بنایا ہے۔ شراب جب تک حرام نہیں ہوئی جائز تھی، جوا جب تک حرام نہیں کیا گیا اس کی ممانعت نہیں اترا، بے شمار امور اصلا جب دنیا بنی ہے، جب دنیا بنی ہے تو چیزوں میں ہوئی تھی حلت تھی، اصلا جب دنیا بنی تو اس کی تمام رونائیاں اور اس کی تمام زیبائش، اس کی تمام زینتوں میں اللہ نے اصلا حرام نہیں رکھا بلکہ اصلا اسے حلال بنایا۔ ہاں آہستہ لوگوں کے مزاج کے مطابق جو چیزیں ان کو دینی تھی وہ دے دی گئی، اور جو ان کی طبیعت، ان کی دیانت، ان کے مرتبے و مقام کے اعتبار سے ٹھیک نہیں تھی اس کی ممانعت بیان کر دی۔ جس کو سرے سے ذکر نہیں کیا گیا وہ اس لیے نہیں ذکر کیا گیا کہ وہ شریعت کے مزاج کے مطابق تھی، یہاں سے ظاہر ہوا۔ یہاں پر اس کا شان نزول جو ہے اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو کئی مسائل ہماری معاشرتی زندگی کے مزید کھل کے سامنے آتے ہیں۔ تبری علیہ رحمت، جس طرح کہ میں بارہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب احادیث کو ہم مرتب کرتے ہیں اور احادیث کے مسودے کو دیکھتے ہیں تو احادیث کے لیے بخاری کی حدیث کا ہونا ضروری، کتب احادیث کے اندر جس کو امت نے قبول کیا ہے، جن کتب کو قبا کتب میں سے کس لگا کر اس حدیث کو چھوڑا نہیں جائے گا، لیکن ہاں بخاری مسلم کو کتب احادیثیہ میں جو تفوق اور بلندی دی گئی ہے وہ محض اس لیے ہے کہ ان کتابوں کے اندر اور کتابوں کے مطابق اصح اور احادیث موجود ہیں۔ یہ درجہ بندی جو ہوئی ہے یہ اس اعتبار سے ہوئی ہے، یہ نہیں کہ جو ان کتابوں میں بس وہی حدیث ہے بعد میں کوئی حدیث نہیں ہے، یہ غلط کانسیپٹ دیا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار امور سے انکار کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کے سامنے کہ امام بخاری نے تو 200,000 حدیثوں کو ضبط کیا تھا، لیکن اس میں سے 7,500 کے قریب مقرر حدیث بخاری میں لکھی ہیں، اور اگر نکال دیا جائے تو وہ لے دے کے کچھ 4,500 حدیث غیر مقرر رہ جاتی ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ 1,96,000 حدیثیں گئی کہاں پر؟ وہ تو صحیح حدیثیں تھیں نا جس کو امام بخاری نے 16 سال میں جمع کیا تھا، اور پھر اس میں سے استنباط اور گویا کہ فقہ شافیہ کی تائید کے اعتبار سے اور دیگر مسائل کے اعتبار سے جو حضور کی حدیث کو آپ نے گویا کہ اس میں سے خلاصے کے طور پر لے کر جمع کیا اور اتنی ضخیم کتاب بخاری شریف بن گئی، اس لیے امام بخاری نے اپنی اس کتاب کا نام ہی مختصر رکھا تھا کہ حدیثیں تو اور بھی ہیں لیکن 16 سال گزر گئے مجھے اس کتاب کو مرتب کرنے میں، تو میں اگر اس کتاب میں ساری حدیثیں لکھ دوں گا تو پھر تم کب پڑھ سکو گے، تو اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا ہی مختصر ہے۔ یہ اس بنا پر ہے کہ اور کتب احادیث کے مطابق مقابلے میں اس کتاب کے اندر، ان کتابوں کے اندر، سیاستہ کے اندر صحیح احادیث کی تعداد زیادہ آتی ہے۔ اسی طرح جس طرح احادیث کے اندر درجہ بندی ہے کتب کی جو بعد میں امت نے کی ہے، بعد میں امت نے ساری امور کی، اور یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہر کام کے لیے اگر دلیلیں مانگی جائے تو میں گزشتہ درس قرآن اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے عید کے خطبے اور اس کے بعد دعا کا بھی ایک سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، تو پھر سب کے لیے بڑا درد سر بنے گا، کیونکہ دیکھیے قرآن 30 پارے میں ہے، قرآن 30 پارے میں ہے نا، کوئی ایک صحیح روایت بیان کر دیں کہ حضور نے 30 پاروں میں تقسیم کیا، کوئی ایک صحیح تاریخ کے آثار بیان کر دیں کہ صحابہ کرام نے قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کیا، نہیں ہے۔ لیکن آج ساری دنیا قرآن کو 30 پاروں میں مانتی نہیں مانتی، تو اگر ہر چیز کے لیے کہ نہیں حضور نے کیا کہ نہیں کیا، صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا، تو یہ امور دراصل ایک نادانی کا سلسلہ بن جاتا ہے اور بے شمار چیزیں اعلانیہ اور خفیہ طور پر اس کے حرام کی ضد میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں جی احادیث کے مجموع میں 6 صحیح کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، یہ آپ کہتے ہیں سیاستہ، کیا حضور نے کہا تھا یہ 6 کتابوں سے میرا دین لینا، یہ صحابہ نے کہا تھا، یہ تابعین نے کہا تھا، امت کا بعد میں اتفاق ہوا نا اس پر، اجماع ہوا نا، تو اب اس میں وہ قاعدہ کہاں چلا گیا کہ جو کام حضور کریں وہی جائز ہے اور جس کو چھوڑ دیں وہ حرام ہے؟ تو آپ اگر دیکھیں اس قاعدے کو لے لیا جائے تو کتنی خرابیاں لازم آ جاتی ہیں۔ تو یہ قاعدہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جس چیز کو رسول اللہ نے منع کیا، جس چیز کو صحابہ نے منع کیا، جس چیز کو تابعین نے منع کیا، وہ چیز بدعت شنیعہ ہوگی، اور جو چیز مزاج مصطفی کے، مزاج صحابہ کے اور دور تابعین کے خلاف نہ ہوئی، بعد میں ثقافت کلچر اور معاشرے کے گویا کہ پھیلنے کے اعتبار سے، سہولت کے اعتبار سے اور دنیاوی سہولت کے اعتبار سے اگر اس کو دین میں لایا جائے تاکہ اس کے ذریعے دین کا کام آگے چلے، تو وہ بدعت نہیں بلکہ ایک نیک کام ہوتا ہے جس کی دوش پر دین کی تبلیغ آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ مائک میرے سامنے، دیکھیں اتنے افراد ہیں، اگر یہ مائک کے بغیر میں تقریر کروں تو آپ تک آواز نہیں پہنچے گی، یہ شریعہ احکام نہیں پہنچیں گے، یہ بات کی ایجاد ہے۔ لیکن اس دور میں یہ اپنی آواز کو باہر پہنچانے کا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ تو دین کی تبلیغ قرآن سے ثابت ہے کہ دین کی تبلیغ کرنی ہے، رسول اللہ کی سنت ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے، تو صحابہ تابعین اور رسول اللہ سے یہ ثابت ہے کہ تبلیغ کرنی ہے۔ یہ چیز جو باغ میں جاد ہوئی ہے یہ تبلیغ کو پھیلانے کا ذریعہ بن رہی ہے، تو لہذا اگر اس کو استعمال کر کے اس کے دوش پر تبلیغ کو آگے بڑھایا جائے تو یہ اچھا طریقہ ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ اس کے بارے میں یہ نہیں کہیں کہ کیا رسول اللہ نے لاؤڈ اسپیکر پر تقریر کی تھی، کہ صحابہ نے لاؤڈ اسپیکر پر تقریر کی تھی، اس شخص کی ذہانت کا پھر آپ اندازہ لگائیے جو اس قسم کی باتیں کرے۔ جس طرح اس قسم لاؤڈ اسپیکر کے لیے بات کرنے والے شخص کے لیے آپ ذہانت کا سوال اٹھاتے ہیں، تو پھر اور کام بھی ایسے ہیں جس میں وہ سوالات کھڑے کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی ذہانت کا تھوڑا سوالات اٹھائیں کہ جناب وہ چیز تو دین کی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ مثال کے طور پر جب مینارے ایجاد ہوئے ہیں، یہ مینارے بنے ہیں، تو حضرت علامہ شامی علیہ رحمت کے ماموں حضرت علامہ عبد الغنی نابلسی علیہ رحمت، مصر و شام کے اندر ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، حنفی علماء میں ایک بہت عظیم شخصیت ہے، حدیقۃ الندیا کے اندر ان سے پوچھا گیا کہ محرابوں پر، یہ محرابیں ایک مسجد کی محراب ہے یہ، اور مینارے جو بنائے گئے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیوبندی حضرات کے مفتی شفیع صاحب، ان کی معرف القرآن میں مسئلہ موجود ہے، جو مریم علیہ السلام محراب میں گئی تھی اور محراب کی جو وضاحت ہے قرآن کے اندر سورہ آل عمران میں، اس کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ محراب رسول اللہ کے دور میں نہ تھا، یہ جو محراب ہے نا امام کے لیے پورا آگے کمرہ نما بن جاتا ہے، حضور کے دور میں دیواریں سیدھی ہوا کرتی تھی، صرف درمیان کے اندر امام کھڑا ہوتا تھا۔ تو وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب معروف القرآن میں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں دبے زبان میں، جس طرح کہ میں نے عبداللہ بن باز کا بھی قول بالوں کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، تو اس میں ایک اور ایک تائید اس مسئلے کو کھولنے کے لیے، الجھانے کے لیے نہیں، اس کی تفہیم کے لیے کہ مسلمہ مسئلہ ہے سر کیا جاتا ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ محراب صحابہ کے دور میں نہیں تھی، تابعین کے دور میں نہیں تھی، یہ جان بچاتے ہوئے لکھ دیتے، ہاں ہاں اس کا بنانا ضروری نہ سمجھا جائے، اس کا بنانا ضروری نہ سمجھا جائے، اور اگر غیر ضروری سمجھ کر بنا لیا جائے تو حرج نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا کم سے کم آپ کو یہ تو پتا چل گیا کہ جو کام ان تین زمانوں میں نہ ہو بعد میں کیا جائے تب بھی وہ جائز ہو سکتا ہے، اور یہ جو آپ نے بیچ میں پگ ڈنڈی لگا دی کہ ضروری نہ ہوا جائے، تو مجھے اپنی ایک مسجد بنا دیں، بتا دیں کہ جس میں محراب نہ ہو، آپ کی تو ہر مسجد میں محراب ہے، تو اس کو ہم ضروری کہیں یا غیر ضروری کہیں؟ یہ ہم کہتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کی کوئی اذان صلاۃ و سلام کے بغیر نہیں ہوتی، ہم نے کہا ہمارے نزدیک ضروری نہیں ہے، جو اس کے بغیر بھی اذان دے دے تو اذان ہو جاتی ہے، تو کہا نہیں یہ تو ضرورت کی علامت ہے کہ آپ کوئی اذان بھی صلاۃ و سلام کے بغیر نہیں دیتے، ہم نے کہا تو زبردستی آپ ہم پر تھوپ رہے ہیں۔ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ محراب جس کو آپ خود مانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صحابہ کے دور میں نہ تھا اور آپ خود کہتے ہیں کہ ضروری نہ سمجھا جائے، تو آپ کے عمل سے تو ضرورت ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کی جو بھی مسجد بنے، چھوٹی بنے بڑی بنے، پارکوں پر قبضہ کر کے بنے یا اسپتالوں پر قبضہ کر کے بنے، جتنی کراچی میں اس کی ثبوت موجود ہے، کوئی بھی مسجد بنے اس پہ محراب تو ہر مسجد پر ہوتا ہے، محراب تو بنی ہوتی ہے، تو یہ آپ جو سٹائل اور ڈھنگ اور نقشہ مسجد کا بناتے ہیں یہ تو خود بنا رہا ہے کہ آپ کے نزدیک ضروری ہے۔ اگر آپ اس کو بنائیں اور یہ بدعت نہ ہو، کیونکہ آپ اپنے عمل سے اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں، اسی طرح ہم کہتے ہیں اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کی شرعی کئی دلیلیں ہیں، اگر اسے اذان سے پہلے پڑھ لیا جائے تو وہ ضروری فرض نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کا پڑھنا مستحب ہے۔ تو میٹھا میٹھا ہف ہف اور کڑوا کڑوا تھو والی پالیسی نہ رکھا کریں، اس لیے کہ پھر اسے بے شمار امور خطرات کے لائق بنیں گے۔ ایک آسان سی چند لاجیکل مثالیں میں دیتا ہوں، یہ مینارے جو مسجدوں کے اوپر بنے ہیں یہ حضور کے دور میں نہیں تھے، علامہ شامی کے ماموں حضرت عبد الغنی نابلسی علیہ رحمت، جن کو تمام مکاتب ذکر کے لوگ بڑے قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور میری طبیعت ایسی نہیں ہے کہ میں آپ کا اتنا قیمتی وقت لوں اور ایسی ہلکی بات کر کے گزروں، الحمدللہ جو حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں اور اہل علم کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. اور مجھے کبھی امید ہے کہ جس کا تعلق علم کی دنیا سے ہے وہ ان شخصیات اور ان کتب کا انکار نہیں کر سکتا. تو ہمیں چاہیے کہ جن شخصیات پر آج تک مسلمہ اصول مرتب ہوتے رہے ہیں جن کی شخصیت کی بنا پر, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم کریں, نہ کہ آج سے پہلے چلنے والے طریقے کا انکار کا ہم کوئی گویا کہ قول کریں. تو یہ میناروں کی جو صورت تھی اس کے بارے میں حضرت عبد الغنی نابلسی سے پوچھا گیا کہ یہ ناجائز ہے, تو فرمایا کہ دیکھو ناجائز اور غیر ناجائز پر ایک بڑا خوبصورت قاعدہ انہوں نے بدعت پر پیش کیا. انہوں نے کہا کہ جو چیز سنت کو اور جو چیز دین کو پھیلانے میں ممد بنے گی, معاون بنے گی, سہارا بنے گی, وہ بھی اس دین کے حکم میں آئے گی اور وہ بھی اس سنت کے حکم میں آئے گی, خواہ وہ چیز بعد میں بنی ہے. دیکھیں یہ مائک جو ہے یہ بعد میں بنا ہے لیکن میں دین بیان کر رہا ہوں. تو جو چیز دین کو پھیلانے میں, اس کی اشاعت میں, اس کی نشر کے اندر معاونت کے طور پر اور مددگار بنے گی, وہ اپنے خد و خال کے اعتبار سے, اپنی پیدائش کے اعتبار سے تو نہیں ہے, جدید ہے, ابھی پیدا کی گئی ہے, لیکن اصل چیز کو پھیلانے میں معاون بن رہی ہے, تو لہذا اس کو جدید نہ کہا جائے گا, اسے بھی سنت اور جائز کہا جائے گا. فرمائیے مینارے جو ہیں یہ اذان کو پھیلانے کے معاون ہے, کیونکہ آج لاؤڈ اسپیکر ہے, پہلے لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے. میناروں پر کھڑے ہو کر مؤذن اذان دیتا تھا, میناروں پر کھڑے ہو کر مؤذن اذان دیتا تھا. حضور کے دور میں میناروں کا ایجاد نہ تھا اور یہ چیزیں نہیں تھی, بلکہ حضور کے دور میں تو مسجدوں کو پختہ کرنے سے حضور نے منع کیا. حضور نے مسجدوں کو پختہ کرنے سے منع فرمایا, مسجدوں میں آرائش اور زیبائش کرنے کو منع فرمایا. لیکن مجھے بتائیے مسجد نبوی میں کوئی کم آرائش ہوئی ہے؟ جس میں بندہ جاتا ہے تو کھو جاتا ہے. اس کے قالین دیکھیں آپ, اس کے نقش و نگار دیکھیں آپ, جبکہ صحیح بخاری وغیرہ میں موجود ہے حضور نے مسجدوں کو مرقع اور منقش کرنے سے منع کیا ہے. بعد کے سارے علماء نے کہا کہ حضور نے منع تو کیا ہے لیکن دین کے وہ معاملات جو عقیدے سے نہیں ہیں, فرو سے ہیں, وہ ضرورت کے اعتبار سے تبدیل ہوتے ہیں. آج عیسائی اپنا گرجا گھر بہت خوبصورت بناتا ہے, آج ہم اپنے بنگلے اور مکانات بڑے خوبصورت بناتے ہیں. اگر خدا کے گھر کو ہم خستہ اور بالکل خسیز بنائیں تو ہمارے دل میں اس کی وقت نہیں رہے گی. علماء نے فرمایا کہ آج جہاں مکانات خوبصورت بننے لگے ہیں تو تقاضا یہ ہے کہ سب سے خوبصورت اللہ کا گھر بنے. تو فرمایا کہ ضرورت کے اعتبار سے احکام تبدیل ہوتے ہیں. تو ایک جھٹکے سے اگر آپ کسی چیز کو بدعت کہیں گے تو یہ ساری چیزیں کس کھاتے میں جائیں گی؟ آپ نے بس ایک لفظ چھین لیا, یہ شرک ہے اور یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے اور یہ بدعت ہے, یہ شرک. تو ایسے مجنوعوں سے بات نہیں کرنی چاہیے کہ جو سارے دین کا تماشا بنانا چاہتے ہیں. لیکن آپ اہل علم ہیں, علم سے ذوق رکھتے ہیں, تو میں صرف یہ علمی نکات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے دعوت فکر دے رہا ہوں کہ یہ منارہ جو ہے بعد میں بنا. علماء نے فرمایا کہ یہ بنا تو بعد میں ہے لیکن یہ اذان کی ترسیل, اذان کے مشروع اشاعت کے لیے معاون بن رہا ہے. تو اس کا اسٹرکچر, اس کی بناوٹ تو جدید ہے لیکن پیغام اصل کو پھیلا رہا ہے, لہذا اسی کے ذمن میں آ کر یہ جائز بن گیا ہے. ایک آخری بات اس کو پیش کر کے آج موضوع بدعت کو ہم چیپٹر کو ختم کرتے ہیں. ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں, کیونکہ انور شاہ کاشمیری صاحب نے جو صدر مدرس مدرسہ دیوبند رہے انہوں نے خود مسجدوں کو رنگین بنانے کی اجازت دی اور خود لکھا ہے کہ ہاں حضور نے منع کیا تھا لیکن ضرورت کا یہ تقاضا ہے کہ جس اسلام کی زینت ظاہر ہو تو از ضروریات تبیح المحظورات. فقہ کا یہ قاعدہ ہے کہ ضروریات بے شمار امور کو جائز کر دیتی ہے, عقائد میں نہیں فروع کے اندر, تاکہ شریعت کا وہ نظام چلتا رہے اور وہ نظام کے تمام ترسیلات اور ہم معاشرے کے ساتھ دور کے ساتھ چلیں. عقیدہ تبدیل نہیں ہوگا لیکن نیچے فروع کے مسائل گویا کہ تبدیل ہوتے رہیں گے اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے, جس کے کئی مسائل گویا کہ موجود ہے. آج اسلامی بینکاری جو ہے میں پوچھتا ہوں اس میں وہی لوگ سر فہرست نظر آتے ہیں جو ہر چیز کو بدعت کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اسلامی بینکاری میں جو آپ نے درجنوں چیزوں کو جائز کیا ہے, کیا اس اصول سے نہیں کیا آپ نے کہ ضروریات سے بے شمار چیزیں جائز ہو جاتی ہیں؟ اس اصول سے نہیں کیا؟ یقیناً اسی اصول سے کیا ہے, ورنہ آپ سنت اور صحابہ سے بینکاری کی نظیر لے آئیے, ان اصول سے آپ لے کر آتے ہیں. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں اذان سے پہلے صلوات و سلام ہو یا مومنین کے دیگر معاملات ہو, یہ اسی اصول کے تحت جائز قرار پاتے ہیں جس اصول کے تحت آپ اسلامک بینکاری چلا کر لاکھوں روپے تنخواہ ان سے لے رہے ہیں. تو لاکھوں روپے تنخواہ لیتے وقت آپ کو یہ خیال نہیں آتا کہ یہ تو بدعت ہے, یہ تو ایک دین میں نیا طریقہ ہے. لیکن جب مومنین اللہ کے رسول اور اس کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ قاعدہ آپ کے دل میں آ جاتا ہے. تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے, یہ آپ اسلام کی تائید, اسلام کی مشروع اشاعت کر رہے ہیں یا لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ میں ایک دعوت فکر آپ کے سامنے رکھ رہا تھا. اس کا دور میں اسلامی بینکاری ایک بہت بڑا ثبوت بھی ہمارے سامنے آتا ہے. میں ناجائز اس کو نہیں کہتا، اس لیے کہ علماء نے اس میں انتھک محنت کر کے ان اصول کے تحت چیزوں کو جائز کیا ہے. تو جس طرح 1400 سال بعد اسلامی بینکاری کے اصول سابقہ اصول پر جائز ہوں گے، اس طرح کی بینک دروازہ نام ہر چیز کی ہیت کا حضور کے دور میں ہونا ضروری نہیں، اسی طرح اذان سے پہلے صلاۃ والسلام وغیرہ کی ہیت کا حضور کے دور میں ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس کے اصول کا ہونا ضروری ہے، جس کی وجہ سے آج صلاۃ والسلام پڑھا جا رہا ہے. یہ سارے اصول گویا کہ اس کے اندر ہیں. ایک آخری بات اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے، لیکن اسلامی بینکاری کو ہم نے دنیاوی ضرورت بنائی ہے. ایک سوال اڑتا ہوا ہمارے پاس آتا ہے، یہ کہ بات ختم کر دی جائے، تتیمہ کر دیا جائے، ابھی پوٹلی باندھ دی جائے، بدت بدت کے ڈرامے ختم کر دیے جائیں، لیکن ایک اور سوال اڑایا جاتا ہے کہ اسلامک بینکاری پر جو آپ نے کیا ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم اسے دنیاوی ضرورت سمجھتے ہیں، ہم اسے دین نہیں کہتے، یہ دنیاوی ضرورت ہے، اور دنیاوی ضرورت کے لیے بندہ چیزیں ایجاد کر سکتا ہے. میں نے کہا سبحان اللہ، مومن کی دنیا اور دین الگ ہے، تو یہ بتائیے. یہ جو آپ نے پھر ایک پگڈنڈی نکالی، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مومن کی دنیا اور دین الگ ہے؟ اگر مومن کی دنیا اور دین الگ ہے تو چاہیے کہ وہ نماز تک مسلمان رہے، بعد میں کچھ بھی کھائے، کچھ بھی پیے، کچھ بھی تجارت کرے، لیکن بندہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں دین کو نافذ کرتا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے اسلامک بینکاری میں جو اصول لائے ہیں وہ انگریزوں کے لائے یا دین سمجھ کے لائے ہیں؟ اگر دین سمجھ کے لائے ہیں تو پھر بدعت سیاح کا کیا حکم رہا، اور اگر دنیا بے دینی سمجھ کر لائے ہیں تو پھر وہاں سے تنخواہیں کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ بے دینی چیزوں کی اجرا کر رہے ہیں. اور پھر میں کہتا ہوں یہ تین تین دنوں کے اجتماعات جو منعقد ہوتے ہیں، کیا حضور کی دور میں صحابہ کے دور میں ایسی تاریخ پیش کی جا سکتی ہے کہ مہینے میں سال میں 3 دن خاص کی جائیں، لوگوں کو جمع کر کے ان کے گھروں سے نکال کر دور ایک بستی میں لے جایا جائے اور اس زمین کی اتنی تعریف کریں کہ زمین و آسمان کے قلابے ملا دیں، کہ جو وہاں جائے گا بستر اٹھائے گا یہ کرے گا، اس کو یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ تعریفوں کے زمین و آسمان کے قلابے آپ ملا دیں. ایسی ہیت، ایسی صورت، ایسا اسٹائل، ایسا انداز حضور صحابہ تابعین کے دور میں آپ پیش کر سکتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں یہ 3 دن کے جو اجتماعات آپ منعقد کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں دنیا کے لیے ترقی جائز ہے، تو بتائیے یہ آپ دین کے لیے کرتے ہیں یا بے دینی کے لیے کرتے ہیں؟ اگر دین کے لیے کرتے ہیں تو قاعدہ ثابت ہو گیا کہ اصول کے تحت آنے والی تمام چیزیں اسی اصول کے تحت جائز ہوگی. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا، یہ اصول ہے، ایمان والو پڑھو، اس اصول کے تحت اجازت مل گئی، جب پڑھو، جہاں پڑھو، جہاں تمہاری مرضی ہے پڑھتے رہو، سب اس اصول کے تحت آ گیا ہے. اس لیے یہ میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ تعصب ہر دھرمی تفرقہ بازی سے یک طرف ہو کر علمی نظریہ عرض کیا ہے، اور اس میں میرے ہر بھائی کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر مجھ سے اختلاف کر سکتا ہے علمی طور پر، اور دیانت کے ساتھ آ کر گفتگو کر سکتا ہے، ہم اس کے لیے تیار ہیں. لیکن حق اور ثواب یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. گزشتہ تقاریر میں میں نے کئی علماء کے حوالے پیش کیے ہیں. چلتے چلتے ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں، آج کوئی بھی مکتبہ فکر ہو، وہ نماز جب آپ کو سکھائے گا تو پہلے نیت سکھائے گا نا. جمعہ پڑھنے آتے ہیں، اب نیت کرتے زبان سے، جو اذان سے پہلے صلاۃ والسلام اس کے بارے میں بدعت بدعت کا نقشہ کھینچتے ہیں، میں انہیں دعوت فکر دیتا ہوں، زبان سے وہ خود بھی نیت کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں نیت لکھتے ہیں. ہمارے سارے علماء نے لکھا کہ حضور نے زبان سے کبھی نیت نہیں کی ہے، صحابہ نے زبان سے کبھی نیت نہیں کی ہے، تابعین سے زبان سے کبھی نیت نہیں کی ہے. میں پوچھتا ہوں، میرے پاس بینوری ٹاؤن کا فتویٰ موجود ہے، اس میں انہوں سے جب پوچھا گیا کہ زبان سے نیت حضور نے کبھی نہیں کی تو یہ کیا ہوگا، تو کہنے لگے ہاں اس کو ہم ثواب سمجھ کر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جو کام ثواب سمجھ کے کرا جائے وہ بدعت ہے. تو اس کا مطلب آپ دیکھیں کہ نماز پڑھنے کے لیے بندہ آئے، حق کو نہیں قبول کرنا ہے، نماز پڑھنے کے لیے بندہ آئے، یہ زبان سے جو نیت کر رہا ہے کہتے ہیں ثواب نہیں، ثواب اس میں ملتا ہے جس میں اللہ کی رضا ہو. تو میں پوچھتا ہوں یہ زبان سے نیت آپ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اگر اللہ کے لیے کرتے ہیں تو ثواب ملے گا، اور اگر کسی اور کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو پھر نماز پڑھنے آئے یا سودا بیچنے آئے ہیں آپ؟ تو یہ میں صرف یہ دعوت فکر کے لیے چند نکات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. خدا را امت پر رحم کرے، امت کو ان مسائل میں نہ الجھائیں، اپنی فرسودہ زبان کو بند کریں جو امت کی دل آزاری کی جاتی ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے. تو حضرت صاحب آپ کا نہ لباس اس سے بچ سکے گا، نہ آپ کے معمولات اس سے بچ سکیں گے. لہذا خیر اس میں ہی ہے، امت کا وہی نظریہ لیں جو آج سے 1400 سال امت لیتی رہی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سواد اعظم سے جوڑے رکھے، اللہ ہمیں ان سے جوڑے رکھے کہ جن کی برکت سے آج ہم مسلمان ہیں. یقیناً آج ان کی برکت سے ہم مسلمان ہیں، تو وہ بھی تو مسلمان ہی تھے جن کی برکت سے دین ہم تک پہنچا ہے. تو اللہ ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلائے، اللہ رب العالمین صراط الذین انعمت علیہم کے جو مسافران حق ہیں ان کے راستے پر چلائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے ان تمام مراحل کو آسان فرمائے، سہل فرمائے، اور ہمیں اپنے دین کی نصرت اور حمیت کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.